بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور انعام کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر وادی تیہ میں فرمایا تھا. تو کھانے کا مسئلہ وہ اس طرح حل ہوا کہ من اور سلوہ ان پر نازل کیا گیا, یعنی ترنجبین اور بٹیر ان کو عطا کیے گئے. کھانے کے بعد ظاہر ہے آدمی کو پینے کی طلب ہوتی ہے, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جتنا زیادہ آدمی کھائے گا اتنا پینا بھی پڑتا ہے, پیاس بھی لگتی ہے. لہذا کھانے کے بعد مسئلہ آیا پینے کا, تو انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لیے کچھ پانی بھی طلب کیجیے, ہمیں تو پانی کی بھی ضرورت ہے. تو اس احسان کو یہاں پر یاد دلایا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ یاد کرو اس وقت کو جب وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. استسقا یستسقی استسقاء بمعنی پانی طلب کرنا, تو پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے مانگا, تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک معین پتھر کی طرف اشارہ فرمایا. معین پتھر کے بارے میں فرمایا کہ اس پر اپنے عصا کو مارو. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, چونکہ یہاں پر الف لام کے ساتھ آیا ہے, الحجر الف لام کے ساتھ آیا ہے, لہذا یہ گویا جس کو ہم اس میں معرفہ کہہ دیتے ہیں یا انگریزی والے پراپر ناؤن کہہ دیتے ہیں, خاص نام, تو لہذا یہاں پر کوئی خاص پتھر مراد ہے, ورنہ الف لام کے ساتھ نہ آتا. لہذا ایک خاص پتھر کو کا تعین فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پتھر پر مارو اپنے عصا کو. فقلنا اضرب بعصاك الحجر, تو آگے جو فا تعقیبیہ کے ساتھ ہے, بس فوراً فن فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا, اس پتھر میں سے 12 چشمے فوراً پھوٹ نکلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے کی دیر تھی, 12 چشمے اس میں سے پھوٹ نکلے. اور یہ 12 چشمے اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے, بنی اسرائیل کہتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ہیں, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورے قافلے میں 12 خاندان تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علم کل اناس مشربہم, ہر خاندان نے, ہر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کی ہر اولاد نے, ہر بیٹے کی اولاد نے اپنا اپنا جو مشرب یعنی گھاٹ وہ پہچان لیا کہ ہمیں اب یہاں سے پانی پینا ہے, وہ ان کے لیے مقرر ہو گیا. اور یہ 12 بیٹے جو 12 خاندان تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے 12 خاندان تھے, سب کا نظام الگ تھا, نظام چلانے والے نگران بھی الگ الگ تھے, لہذا یہ اپنے اپنے ان کے گھاٹ مقرر ہو گئے جہاں سے یہ پانی پیا کرتے تھے. 12 گھاٹ تھے, 12 چشمے جاری ہوئے اور وہ اپنی اپنی جگہوں سے پانی پینے لگے. اس کو گویا بطور احسان کے یہاں ذکر فرمایا. اللہ چاہتے تو ایک ہی چشمہ وہ جاری ہو جاتا اور اس میں سے وہ سب کی ضرورت پوری ہو جاتی, لیکن یہ ان کے لیے آسانی, ان کا اعزاز, ان کا اکرام کہ 12 چشمے, ایک نہیں 12 چشمے جاری فرما دیے. اور سورہ اعراف میں اسی واقعے کا ذکر ہے، وہاں پر الفاظ یہاں پر ہیں فن فجرت، بس پھوٹ نکلے 12 چشمے، فن فجرت منہ اثنتا عشرت عینہ. سورہ اعراف میں الفاظ ہیں فم بجست منہ اثنتا عشرت عینہ، کہ 12 چشمے رسنے لگے. اور ظاہر ہے پھوٹ نکلنا اس میں ہوتا ہے زیادہ تیزی سے پانی بہے، اور رسنے میں تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے. تو امام راضی رحمت اللہ علیہ اس کی تطبیق میں فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جب ضرورت پڑتی ہو تو پانی خوب بہتا ہو، اور جب ضرورت نہ رہتی ہو تو پانی بالکل تھوڑا تھوڑا رستا ہو ان کی ضرورت کے مطابق. لہذا یہ تطبیق فرمائی، کیونکہ وہاں پر رسنے کے الفاظ ہیں، یہاں پھوٹ نکلنے کے الفاظ ہیں. تو ظاہر ہے تطبیق مناسب اور دل کو لگنے والی یہی ہے کہ جب ان کو زیادہ ضرورت تھی، پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہو، جیسے صبح کے اوقات ہیں، استنجے کا وقت ہے، وضو کا وقت ہے، منہ ہاتھ دھونے وغیرہ کے لیے پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، لہذا اس وقت وہ پانی پھوٹ نکلتا تھا، اور جب پانی کی ضرورت کم ہوتی تھی تو وہ رسنے لگتا تھا. تو اس کو احسان کے طور پر یہاں ذکر فرمایا کہ فن فجرت منہ اثنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربہم، سب نے اپنا جو گھاٹ ہے وہ جان لیا کہ ہمیں یہاں سے پانی پینا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اب کھاؤ اور پیو، تمہیں کھانے کا بھی سامان مہیا ہو گیا، ترنجبین اور بٹیروں کی صورت میں، یعنی من اور سلوا کی صورت میں، اور پینے کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے. اب کھاؤ اور پیو، کلو وشربو من رزق اللہ، یہ اللہ کا رزق ہے جو کھلا، بالکل کھلی مدد اللہ تعالیٰ کی، کھلا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. ورنہ پتھر سے چشمہ جاری ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں. لہذا یہ بطور انعام کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ بس اس کو اب اس میں سے کھاؤ اور پیو. اور فرمایا کہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. اس کو زمین میں فساد کرتے ہوئے پھرنے کو یعنی ان کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات برس رہے ہوں، جتنے اللہ کے انعامات برس رہے ہوں، یہ تقریباً 10 انعامات یہاں تک ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کھلے ہوئے انعامات نازل فرمائے، تقریباً 10 انعام ہو گئے. اب یہ جتنے اللہ کے انعامات ان پر ہوتے رہے اتنی ہی زیادہ ان کی نافرمانیاں ہوتی رہیں. تو اس کو فرمایا نافرمانیوں کو، حکم عدولی کرنے کو، زمین پر فساد کرتے رہنا، اس سے تعبیر فرمایا کہ زمین میں فساد کرتے نہ پھرو، اللہ کا رزق کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. تقاضا اس کا یہی ہے کہ اللہ کی، جس کی آدمی جس کی کھاتا ہے اس کی گاتا ہے، تو تم اللہ کا کھا رہے ہو تو اللہ کی گاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے مان کر چلو، اللہ کے احکامات پر چلو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں تم طیبات میں سے کھاؤ، پاکیزہ مال کھاؤ، اور واعملوا صالحا نیک اعمال کرو. اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ پاکیزہ مال کے کھانے، نیک اعمال کے کرنے میں پاکیزہ اعمال کا بڑا، پاکیزہ رزق کا بڑا دخل ہے، پاکیزہ کھانوں کا بڑا دخل ہے. جس کا کھانا پاکیزہ نہیں، حلال نہیں، طیب نہیں، اس کے اعمال بھی اندیشہ ہے کہ خراب ہی ہوں گے، برے ہی ہوں گے، کیونکہ اس کا کھانا غلط ہے. اس کھانے سے جو طاقت حاصل ہوگی وہ بھی غلط ہی استعمال ہوگی. ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کس شخص کی آمدنی صحیح ہے، حلال ہے، طیب ہے، جائز آمدنی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور کس کی ناجائز ہے، کس کی گندی آمدنی ہے، خراب آمدنی ہے. فرمایا یہ دیکھ کر پتہ چلا لیتا ہوں کہ کن چیزوں پہ کہاں کہاں اس کا مال خرچ ہو رہا ہے، مال کہاں خرچ ہو رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی آمد کیسی ہے، یہ خرچ جیسا ہو رہا ہے آمد کا اس سے پتہ چلتا ہے. یہ بزرگ فرماتے ہیں جس کا غلط غلط چیزوں پر، گانے بجانے پر، فلموں پر اور گندی فحش قسم کے یعنی گویا فلمیں اور یہ دیکھنے پر اور ان آلات کے خریدنے پر اور فضول خرچیوں میں خرچ ہو رہا ہو، مال نکل رہا ہو، یقیناً اس کی آمدنی خراب ہے. اور جس کی آمدنی صحیح ہوتی ہے اس کا مصرف بھی صحیح ہوتا ہے، اس کا خرچ کرنا بھی صحیح ہو جاتا ہے. تو یہی ہے، جیسا ان پٹ ویسا آؤٹ پٹ. بس آپ اگر ہمارا جو درآمد صحیح ہے تو برآمد بھی پھر صحیح ہوگی. اس کو فرمایا اے میرے رسولوں، تو یہ بات میں سے کھاؤ اور اور, اور, اور اچھے اعمال کرو. بس اسی آیت سے پتہ چل گیا. لہذا بنی اسرائیل کا تو حال یہ تھا کہ طیب مال، اس سے زیادہ حلال مال اور کیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے من اور سلوا، ترنجبین اور بٹیر نازل ہو رہے ہیں اور پانی نکل رہا ہے چشمے میں سے، پاکیزہ پانی، تو حلال. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دریا کے کنارے اپنا کرتا اتارا اور پھر دریا میں اترے اور اپنا پاجامہ بھی اتار دیا، اور دریا کا پانی وہ پردہ ہو گیا، ستر ہو گیا جسم چھپانے کے لیے، اور دریا کا پانی پیا، خوب سیر ہو کر پانی پیا، اور پھر کھڑے کھڑے دریا کے پانی میں ہاتھ اٹھایا اللہ کے آگے اور فرمایا اے اللہ دیکھیے میں نے حلال پاکیزہ آپ کے دریا کا، آپ کے بہائے ہوئے دریا کا پانی، اس کا یہ میرے پیٹ کے اندر یہ غذا ہے. اور سطر کیا ہے؟ سطر میرا یہ ہے کہ آپ ہی کے بہائے ہوئے دریا، آپ کا پانی ہے وہ، اس وقت میرے کپڑے ہیں، میرے سطر ہے. اب تو میری دعا قبول فرما لیجیے. کیونکہ مسافر کے بارے میں آتا ہے، ایک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ ایک مسافر خوب گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، لیکن کیسے اس کی دعا قبول، فانا یستجاب له، کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، مطعمه حرام و ملبسه حرام، اس کا کپڑا حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا. تو حضرت شیخ الہند کا یہ عمل تھا، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کھانا وہ پانی ہو گیا، گویا کہ خوب سیر ہو کے پانی پی لیا دریا کا، اور اس کا وہ جو کپڑے وہ دنیا والے کپڑے تو اتار دیے، اور پھر دریا کا پانی یہی سطر ہو گیا، گویا وہی کپڑے ہیں، اور اب دعا فرمائی. تو یہ بزرگوں کو اللہ تعالیٰ، اللہ والوں کو عجیب عجیب باتیں اللہ تعالیٰ سجاتے ہیں. لہذا ہمارے حضرت والا حضرت پھول پوری نور اللہ مرقدہ، ہمارے دادا شیخ نے بھی ایک مرتبہ یہی عمل کیا، اور خود ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے بھی ایک مرتبہ یہی عمل کیا. اور کبھی موقع ملے تو ایسا کر لینا چاہیے، کوئی حرج بھی نہیں اور ہے، فائدہ بہت ہے. لہذا بنی اسرائیل کا تو معاملہ ہی عجیب تھا، اتنا پاکیزہ مال ان کو دیا جا رہا ہو، من اور سلوا دیا جا رہا ہے، پاکیزہ پانی دیا جا رہا ہے، اور ان کی نالائقیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے بہت زیادہ سرکشی تھی ان میں، بہت زیادہ سرکشی. بہرحال جیسے جیسے اللہ کے انعامات برستے رہے، ان کی نافرمانیوں میں کمی نہیں آئی بلکہ نافرمانیاں بڑھتی رہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صحیح کہا جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ان آیات میں یہ جو جہاں بنی اسرائیل پر انعامات ہو رہے ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے، اور ان کی نافرمانیوں کے بڑھتے رہنے کا ذکر آ رہا ہے، اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ صحابہ کی فضیلت بہت بڑی ہے. ان کے اوپر آزمائشیں آتی چلی گئیں اور ان کی اطاعت بڑھتی چلی گئی، ان کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، عبادت، تقویٰ بڑھتا چلا گیا، اور آزمائشیں آتی چلی گئیں سب سے سب، مگر ان کی اطاعت بڑھ رہی ہے. یہاں انعامات آ رہے ہیں، بڑے بڑے انعامات آ رہے ہیں، اور نافرمانی بڑھ رہی ہے. فصلیں کھڑی ہوئی ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے چلو نکلو جہاد کے لیے، اور وہ نکل رہے ہیں کھڑی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کر. تو انہوں نے تو مانگا بھی نہیں، بنی اسرائیل والے تو مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے لیے، یہ لاؤ کھانے کو، لاؤ پینے کو، دو کپڑے، ہمارے کپڑوں کا انتظام کرو، روشنی کا انتظام کرو، دھوپ سے بچنے کا انتظام کرو. سارے انتظامات ہوتے چلے گئے اور ان کی نافرمانیاں بڑھتی گئیں. یہاں صحابہ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی مطالبہ نہیں. بلکہ ان کے سامنے جو تقاضا رکھا گیا اس کو انہوں نے پورا کیا. تو جہاں ان آیات میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی نافرمانیوں کے بڑھنے کا, وہیں پر ضمناً یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ صحابہ تھے, ان کی عظمت بہت بڑی ہے, انہوں نے اس طرح نہیں کیا جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا, ویسا صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہرگز نہیں کیا. اور یہاں سے ان آیات سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے جو انہوں نے اختیار فرمایا ہے استسقاء کے بارے میں. فرمایا کہ استسقاء کی حقیقت نماز پڑھنا خطبہ وغیرہ نہیں ہے, اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرنا ہے بارش کے لیے. بس نماز خطبہ یہ دونوں سنت ہیں, واجب نہیں ہے, استسقاء کے لیے یہ ضروری نہیں ہے, بس ضروری چیز دعا ہے, دعا کر لیں اللہ کے حضور کسی میدان میں جمع ہو کر, یہ ضروری ہے. تو وہ یہیں سے پتہ چل گیا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا استسقاء کا, حالانکہ نہ انہوں نے خطبہ دیا تھا استسقاء کا, نہ نماز پڑھائی تھی اپنی قوم کو, صرف دعا کی تھی اور اس استسقاء کا اطلاق اللہ نے اس پر فرما دیا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ. تو یہیں سے ان آیات سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استسقاء کی حقیقت پانی کا طلب کرنا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں, یہ بھی آپ سے ثابت ہے کہ آپ میدان میں نکلے, آبادی سے باہر نکلے, جہاں اس وقت مسجد غمامہ ہے, جو گئے ہوں حاضری ہوئی ہو, مسجد غمامہ جو مسجد نبوی کے صحن کی جو حد بندی ہے, باؤنڈری وال ہے, بس اس کے سامنے ہی نظر آ جاتی ہے. بس اس سے معلوم ہوا, اسی سے پتہ چلا کہ مدینہ منورہ کا جو شہر تھا وہ اتنا ہی تھا جتنے رقبے پر اس وقت مسجد نبوی ہے, یہی شہر تھا پورا. بس کیوں, دلیل اس کی یہ ہے کہ اس وقت قبرستان اور استسقاء عید وغیرہ کی جگہ اور استسقاء کی نماز کی جگہ شہر سے باہر ہوتی تھی, تو بقی بھی باہر ہے, اور گویا یہ جو مسجد غمامہ یہ بھی مسجد نبوی کے صحن کی جو حد بندی ہے اس کے باہر ہے. بس مسجد نبوی جس رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اس وقت, بس اتنا ہی بڑا مدینہ منورہ تھا. اس لیے مسجد نبوی کے صحن میں چلتے ہوئے بھی یہ سوچنا چاہیے, نہ جانے کس چپے پہ صحابہ کا گھر ہوگا, ورنہ گلیاں تو ہوں گی جن سے وہ گزرتے ہوں گے. تو یہ بڑے مبارک راستے ہیں. تو بہرحال یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی اس سے تائید ہوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. بعض وقت میں تو تینوں چیزیں ثابت ہیں, خطبہ بھی, نماز بھی, دعا بھی, تینوں چیزوں کو آپ نے جمع فرمایا مسجد غمامہ کی جگہ پر. اور ایک مرتبہ آپ نے ایسا بھی کیا کہ بارش کی ضرورت تھی, قحط سالی تھی, بارش نہیں ہو رہی تھی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز میں جو خطبہ دیا اس خطبے میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرما لی, خطبے کے اندر ہی, خطبے میں دعائیں بھی ہوتی ہیں, اس کا جز ہے. لہذا دعاؤں کے مقام میں آپ نے استسقاء کی دعا فرما لی, پانی طلب فرما لیا, لہذا بارش نازل ہو گئی تھی, بارش اسی وقت نازل ہو گئی تھی. لہذا دونوں چیزیں ثابت ہیں اور اصل دعا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.